الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے حقوق متعین فرمائے ہیں، اللہ نے انسانوں کا حق بھی ایک دوسرے پہ رکھا ہے، جانوروں کا حق بھی ایک دوسرے پہ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے زندوں پر مردوں کا حق رکھا ہے، اور اللہ نے ایام، سال، دن، ہر ایک کے حقوق متعین فرمائے ہیں۔ ایک چیز ہے کہ انسان آئیڈیل کنڈیشن کا تصور کرے، وہ زندگی کے متعلق ذہن میں یہ رکھے کہ 5 بیڈ روم کا گھر ہونا چاہیے، ہر ایک اٹیچ باتھ ہونا چاہیے، اتنا بڑا لان ہونا چاہیے، وغیرہ وغیرہ، جو آسائشیں اس کے ذہن میں آتی ہیں وہ ایسا گھر بنانا اور بسانا چاہتا ہے۔ یہ وہ آئیڈیل سچویشن ہے جو عمومی طور پہ مرد اور ان سے بڑھ کر خواتین سوچتی ہیں، اور ایک چیز ہے کہ ورکنگ کنڈیشن کیا ہے۔ انسان کو ہمیشہ ورکنگ کنڈیشن پہ رہنا چاہیے کہ گھر تو 5 بیڈ کا ہونا چاہیے، مگر میری چادر پھیلانے کے لیے پاؤں اتنی اجازت دیتے ہیں کہ 3 مرلے میں گھر بنایا جائے، تو بجائے اس کے کہ میں اپنی صلاحیتیں فضول کاموں میں ضائع کروں، جو وقت کی ضرورت ہے اس کو پورا کروں۔ اسی لیے شریعت اس بات پر زور دیتی ہے کہ وقت، اس کا جو حق ہے اس کو ادا کیا جائے۔ اب وقت یہ ہے کہ اہلیہ تکلیف میں ہیں، شوہر تکلیف میں ہے، اور تہجد کا وقت ہے، اور اسے اسپتال لے کر جانا ہے، تو اس وقت تہجد پڑھنے سے کہیں زیادہ اللہ کا قرب دلانے کی بات یہ ہے کہ اس وقت جو مریض ہے اسے ہسپتال پہنچایا جائے۔ اب جی یہ چاہتا ہے کہ لمبی نماز پڑھے اور دروازے پہ بیل ہو رہی ہے تو جو باہر کھڑا ہوا شخص ہے، اب حق اس کا بنتا ہے کہ نماز کو مختصر کر کے اور آدمی جائے اور دروازے پہ دیکھے کہ کیا معاملہ ہے۔ ایسے ہی جی یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، مگر حق اس کا یہ بنتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، مگر اس جی چاہنے کے باوجود اسے پتا ہے کہ آگے گھر کا کرایہ بھی ہے اور بچوں کی تعلیم بھی ہے، تو وقت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے پیسے کو جمع کرے، اور چاہیے کہ وہ اس کو جمع کرے تاکہ کسی سے بھیک نہ مانگنی پڑے۔ مسجد آتا ہے اور بغیر اس پرواہ کے کہ اس مسجد کے اخراجات کہاں سے پورے ہوتے ہیں، یہ رنگ روغن کہاں سے ہوتا ہے، یہ پردے اور یہ فرش اور قالین اور یہ سب چیزیں کہاں سے ہوتی ہیں، اور بڑا خوش ہے کہ اس نے نماز پڑھی، یقیناً یہ بہت اچھا کام کیا، لیکن وقت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ توفیق کے مطابق 5, 10, 20, 50, 100 روپے اس جگہ پہ ڈال دے کہ آخر اس مسجد کو میں اس پہ استعمال کرتا ہوں، اس کا بھی کوئی حق بنتا ہے، اور وقت کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس حق کو پورا کروں. اسی لیے یہ جو تعلیم حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دی تھی، اس کے نتیجے میں وہ ایک دوسرے کے مددگار تھے، ایک دوسرے کی حمایت کرنے والے تھے. کسی فیصلے کے متعلق اگر انہیں محسوس ہوتا تھا کہ یہ فیصلہ درست نہیں ہے تو سمجھاتے تھے، خلیفہ وقت اسے تبدیل کر دیتے تھے. تمام مسلمان ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے تھے. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متمول اور بہت کھاتے پیتے اور بہت اللہ کے لیے خرچ کرنے والے چند ایک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے. سعد بن معاذ، جتنے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھروسے پر ان کی مہمانداری میں آتے تھے کہ مدینہ منورہ چلتے ہیں، حضرت ہیں، کھانا مل جائے گا، کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ اللہ کے نبی ہیں، کریم ہیں، ان کا دسترخوان وسیع ہے، آ جاتے تھے اور رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا تو سعد رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 80-80 مہمان گھر لے جاتے تھے. حویلی تھی کھلی، انہیں سلانا ہوتا تھا، ان کا خیال کرنا ہوتا تھا، کھانا کھلانا ہوتا تھا، اتنے متمول وہ تھے. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا بھی یہی حال تھا، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ ان کے مقابلے میں جو لوگ آئے ہیں وہ اتنے ہی متمول تھے. پورا خزانہ کھول دیا تھا ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے، اور پھر انہی مخیر اور فیاض لوگوں میں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا تو کوئی مقابلہ تھا ہی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے چند ایک چیزیں کہیں جو عمر بھر سامنے نہیں آئی تھیں. بیویاں جمع تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ پر بوجھ تھا بیماری کا، اور آپ نے سب بیویوں کو دیکھا بیٹھے ہوئے تو آپ نے فرمایا میرے بعد تمہارے ساتھ وہی آدمی نیکی کا کام کرے گا جس کا دل دریا کی طرح ہوگا، جس کے ہاتھ کھلے ہوئے ہوں گے، جو بہت بڑا آدمی ہوگا. اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویوں کو زندگی بھر وہ دیتے ہی رہے، حتیٰ کہ بیٹوں کو وصیت کر کے گئے کہ کچھ رہے نہ رہے مگر ادھر جانا ضروری. وفات کے مرض میں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے کسی وجہ سے اپنی ایک بیوی کو طلاق دی، اور یہ مرض موت کی طلاق تھی، اور وہ خاتون عدت میں تھی. 33 ہجری میں یہ واقعہ ہوا ہے، یہ 32 ہجری میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی حکومت تھی، اور یہ طے شدہ مسئلہ تھا کہ شوہر اگر اپنی بیوی کو اس لیے طلاق دے مرض الموت میں کہ اسے وراثت سے محروم کر دے تو پھر تو پکی بات یہ ہے کہ اسے وراثت میں حصہ ملے. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ ایسے نہیں تھے کہ کسی کو ان کی نیت پہ شک ہوتا، وہ اتنے بڑے دل کا آدمی تھا کہ وفات کے بعد ان کا سونا، اس کے ڈلے، اس کے ذخائر کلہاڑیوں سے مار مار کے کاٹے گئے. وہ اپنی بیوی کو کیوں محروم کرتے، لیکن طلاق دے دی اور پھر انتقال ہو گیا، کوئی بات نہیں ہوئی. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ غالباً جمعے کے لیے تشریف لائے اور ان نے سارے صحابہ رضی اللہ عنہ کے محضر میں ان کے سامنے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی بیوی کو حصہ دلایا اور فرمایا یہ اس خاتون کا حق بنتا ہے، وہ عدت نہیں، ہر چیز کے لیے اللہ نے حقوق متعین کیے، اور یہ بتایا ہے کہ تمہیں جو حقوق تمہارے ذمے ان کو پورا کرنا ہے. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، یہ جو روایت ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی ابو داؤد وغیرہ حدیث کی کتابوں میں اور ان کے حالات میں بھی آئی ہے، اور حنفی فقہا نے یہاں اس مسئلے پر بحث کی ہے کہ طلاق شدہ عورت کو عدت میں شوہر سے وراثت ملے گی یا نہیں، وہاں انہوں نے اس حدیث کا ذکر کی ہے اور اسی کو دلیل بنایا ہے صاحب فتح القدیر وغیرہ نے کہ یہ سب صحابہ رضی اللہ عنہ کے سامنے فیصلہ ہوا ہے اور کسی نے کوئی اشکال کوئی شک کچھ. ابن حبان میں یہ حدیث آئی ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ وفات کے مرض میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ ایک دن بہت خوش تھے، تو اس خوشی میں اضافے کے لیے، اور جیسے ایک محبوبہ بیوی کا تعلق اس کے شوہر سے اور مہربان شوہر کا تعلق اس کی اپنی بیوی سے ہوتا ہے، میں نے کہا اللہ کے رسول کے لیے دعا مانگتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا خوش ہوئے اور فرمایا میں تمہارے لیے بالکل دعا مانگتا ہوں. میں نے عرض کیا کیا دعا میرے لیے مانگتے ہیں، تو آپ نے فرمایا میں اللہ سے کہتا ہوں کہ اللہم اغفر لعائشہ، اللہ عائشہ کی ساری خطائیں معاف فرما، ما تقدم من ذنبها وما تاخر، میری جو پچھلی زندگی میں آج سے پہلے جو اس سے کوئی خطا ہو گئی ہو اور جو آئندہ ہو گئی ہو، وما اسرت وما علنت، اور جو تنہائی میں اس سے تیری کوئی نافرمانی ہو گئی ہو اور جو لوگوں کے سامنے ہو گئی ہو، اللہ عائشہ کے سارے گناہ معاف کر دے. ام المومنین رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں اتنی خوش ہوئی اتنی ہنسی کہ میں لیٹی ہوئی تھی، میں نے اپنا سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں رکھ دیا اور آپ نے فرمایا عائشہ تم بہت خوش ہو، میں نے کہا جی میں بہت خوش ہوں، آپ کی بہت بہترین دعا مجھے ملی، تو آپ نے فرمایا اچھا تم جانتی ہو میں اپنی پوری امت کے لیے یہ دعا مانگتا رہتا ہوں کہ میرے اللہ میری پوری امت کے گناہ معاف کر، جو پہلے ہو گئے جو بعد میں ہوں گے، جو لوگوں کے سامنے ہوئے جو تنہائی میں ہوئے، اے خدا ساری میری امت کے گناہوں کو معاف فرما. یہ حق ہے جس پہ رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کیا اور ہمیں سکھایا، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ واستغفر، اے اللہ کے نبی آپ اپنی امت کے لیے اللہ سے دعا مانگیے اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت پر عمل کیا اپنی اہلیہ کے لیے بھی اور سب کے لیے. اس پہ ایک صاحب نے کہا اور بہت بری بات کہی، انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ ام المومنین رضی اللہ عنہ سے تنہائی میں کوئی گناہ ہوا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے استغفار کا لفظ استعمال کیا، تو ہم نے کہا قرآن پہ غور نہیں کیا، سورہ فتح کے بالکل آغاز میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب اس لیے ہے کہ ہم آپ کی ان تمام لغزشوں سے درگزر کریں جو آپ سے پہلے زندگی میں ہو گئیں اور بعد میں ہوئیں. ہم نے کہا اہل السنہ کا ہمارا تو عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہوا کرتے ہیں، تو یہ اللہ نے جو کہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی اگلی پچھلی لغزشیں معاف کی، تو کیا مطلب ہے کہ اس کا مطلب ہے ان سے بھی گناہ ہوتے رہے تھے، کیوں اہل السنہ کے عقیدے سے ہٹتے؟ اور حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ ہوں، سیدنا علی ہوں رضی اللہ عنہ، کوئی بھی آدمی ہر کسی کا گناہ، ہر کسی کی لغزش اس کے اپنے درجے کی ہوا کرتی ہے، جو اپنے درجے کی لغزش ہوتی ہے ایسے ہی معافی ہوتی ہے۔ ممکن ہے ایک آدمی نفل نہ پڑھے تو خدا اسے کچھ بھی نہ کہے، اور یہ قاعدہ اور اصول کی بات ہے، اور ممکن ہے کہ ایک نفل چھوڑ دے اور خدا کہے کیوں چھوڑے، تہجد نہ پڑھے امتی کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر 10 سال تہجد فرض رہی ہے، فرض نمازوں کی طرح پڑھا کرتے تھے، اگر چھوڑ دیتے تو اللہ کی طرف سے پوچھ ہوتی۔ ہر ایک کی لغزش اس کے اپنے درجے کی، اسی لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تمہاری بیوی سے کوئی غلطی ہو جائے تو بجائے اس پہ غصے کے اظہار اور ڈانٹنے کے، فرمایا اس کی اچھائی کو بھی یاد کر لیا کرو کہ اس سے اچھائی کیا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے متعلق کوئی ایک جملہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے مزاح کے طور پر کہہ دیا، کہا اللہ کے رسول آپ خدیجہ کو یاد کرتے ہیں، اتنا یاد کرتے ہیں، حالانکہ وہ عربوں کے محاورے کے مطابق کہی۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے ہمیشہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ رضی اللہ عنہ نے جہاں بات محاورے میں کی ہے نا، وہ محاورہ اس قوم کا تھا، محاورے کو استعمال کیا ہے، محاورے کے لفظی معنی نہیں کیے جاتے۔ محاورہ بولتے ہیں، یہ منہ اور منصور کی دار۔ اب تو بڑے بڑے پڑھے لکھے، یہ منہ اور مسور کی دال، بھئی مسور کی دال کو منہ سے کیا تعلق ہے؟ یہ اصل بات یہ ہے کہ منصور حلاج نے جب دعویٰ کیا کہ ان الحق میں خدا ہوں، تو اسے پھانسی پہ دار پہ لٹکا دیا گیا۔ تو جو آدمی اپنی حیثیت سے بڑھ کر دعویٰ کرے اس کو کہتے ہیں یہ منصور، اور یہ منہ اور منصور کی دار۔ دعوے اس کے دیکھو، پولیس گھر آ جائے تو مصیبت بڑھ جائے اور کہتا ہے کہ میں اس منصور کی سولی پہ چڑھ جاؤں گا جو منصور کے لیے تھے۔ تو محاورہ ہے یہ منہ اور منصور کی دار، اور یہ منہ اور مسور کی دال، ظاہر ہے کہ پھر جہالت سے یہی ہوتا ہے۔ محاورہ ہے دیر آئے درست آئے، فارسی کا محاورہ ہے، اردو میں بن گیا دیر آئے درست آئے۔ یہ کہاں کا محاورہ ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ جو بھی کسی قوم کے محاورے ہوتے ہیں انہیں اصل معنی اس کے تلاش نہیں کیے جا سکتے۔ محاورہ ہمیشہ قوموں کا محاورہ ہوتا ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں محاورے استعمال کیے۔ کپاس نہ سود، جولائے سے لٹھم لٹھا، یہ محاورہ ہے نا۔ اب اس انگلش میں فارسی میں اس کا ترجمہ کرتے پھر وہ نہ اسے سمجھ آئے نہ آپ کو سمجھ آئے۔ محاورے کسی قوم کے اس کے اپنے رنگ کے ہوتے ہیں۔ بیڑا غرق کر دیا محاورہ ہے، یعنی سارا کام ڈبو دیا۔ اسی طرح ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہ کا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہ پہ محاورے استعمال کیے۔ یہ ملحدین جو ہیں نا، یہ الہاد کے مارے ہوئے، یہ حارث سلطان اور دوسرے تیسرے، یہ جو کچھ آج کل ریکارڈنگز کرا رہے ہیں، عربوں کا ایک محاورہ چنتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو یہ تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم کہہ رہے ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ محمد اور عائشہ کی لو سٹوری تمہیں سناتے ہیں رضی اللہ عنہ۔ تو محاورے کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محاورے استعمال فرمائے، وہ دیکھنے اور سمجھنے کی چیز ہے۔ اس لیے جن چیزوں کا جو حق ہے وہ حق ان تک پہنچے گا، جو سچائی ہے اس کا ساتھ دینا ہے، اور وقت کا جو تقاضا ہے شریعت کہتی ہے کہ اسے پورا کرنا۔ شریعت جمعے کے دن کے کچھ حقوق بتاتی ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جمعے کے دن آؤ تو دیکھو خوشبو لگا کے آؤ, اور اگر تمہیں خوشبو میسر نہ ہو تو تمہارے لیے پانی کافی ہے, یعنی یہ کہ نہا کے آؤ. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ رحم کرے اس شخص پہ جس پر غسل جمعے کی صبح کو واجب ہو جاتا ہے, وہ خود بھی نہاتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی اس طرح کر دیتا ہے کہ غسل کرے اور نہائے, اور پھر وہ سواری کا استعمال کیے بغیر پیدل مسجد میں آ جاتا ہے, پھر جہاں جگہ اسے ملتی ہے وہ بیٹھ جاتا ہے, پھر امام کا خطبہ سنتا ہے اور کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاتا, حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کنکری کو نہیں چھوتا. اس زمانے میں صفیں کنکر لگا کے بناتے تھے نا, پتھر رکھ دیے سیدھی لائن میں اور اس کے بعد ایڑی رکھی اور لوگ کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا کنکری کو بھی نہیں چھوتا, مطلب یہ کہ مکمل توجہ اس کی اپنی نماز کی طرف ہوتی ہے. تو فرمایا دیکھو اس کے پچھلے ہفتے سے لے کے اس ہفتے تک کے, اس جمعے تک کے, اور تین دن مزید بڑھا لو, ہفتہ اتوار اور پیر, فرمایا سب گناہوں کو اللہ دھو دے. فرمایا لوگو غافل نہ ہو جانا, یاد رکھو جس نے تین جمعے مسلسل چھوڑ دیے پھر اللہ اس کا نام ان منافقوں میں لکھوا دیتا ہے جو لکھنے کے بعد اس روشنائی کو مٹایا نہیں چاہتا. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین طرح کے آدمی آتے ہیں لوگوں جمعے, فرمایا ایک وہ آتا ہے جو کوئی حفاظت نہیں کرتا. کیا مراد ہے؟ محدثین نے مختلف چیزیں لکھی ہیں, حفاظت نہیں کرتا, لاپرواہوں کی طرح چل رہا ہے راستے میں, جو بےہودہ مناظر کسی کو دیکھنا, کسی سے بات ایسی سب کرتا چلا آ رہا ہے, اور پھر وہ نماز بھی ایسی ہی پڑھتا ہے, پھر وہ کنکریوں کو چھوتا ہے یعنی لوگوں کو تکلیف بھی دیتا ہے, پھر وہ لوگوں کے کندھے عبور کر کے آگے آ کے بیٹھتا ہے, اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ بھی دھیان سے نہیں سنتا. یہ شخص ایسا ہے جیسے آیا ویسے ہی واپس چلا گیا, گناہگار تھا گناہگار ہی واپس ہو. اور آپ نے فرمایا پھر دوسرا شخص ہوتا ہے وہ غسل کرتا ہے اور مسجد آتا ہے بغیر کسی گناہ کا ارتکاب کیے, اور وہ اللہ سے امید لگا کے آیا ہوتا ہے کہ اللہ اس کی دعا کو سنے گا, تو اللہ اس کی دعا کو سنتا ہے اور پھر چاہے تو رد بھی کر دے چاہے تو قبول بھی کر لے. اور پھر آپ نے فرمایا تیسرا وہ ہے جو نہاتا ہے خوشبو لگاتا ہے اچھے کپڑے جس سے صرف جمعے کے لیے الگ ایک جوڑا رکھا ہوتا ہے وہ پہن کے آتا ہے, سواری پہ نہیں آتا, پاؤں رکھتے ہوئے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے, مطلب یہ کہ وقار کے انداز سے چلتے ہوئے آتا ہے, اور وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا, اور وہ خطبہ بھی سنتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے. غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, تو پچھلے جمعے سے اب تک جو اس سے گناہ کیے تھے اللہ کہتا ہے یہ سب معاف کرو. اسی لیے ابن حبان وغیرہ کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں تمہیں وہ دن بتاؤں جو عید الفطر کی نماز عید الفطر سے اور عید الاضحیٰ سے بھی افضل ہے, اور وہ یہ تمہارا جمعے کا دن. اسی لیے جمعے کے دن آنا, مسجد کو صاف کرنا, مسجد کی ضروریات کا خیال رکھنا, پانی کا خیال رکھنا کہ آج لوگ زیادہ آئیں گے, ٹینکی بھر گئی کہ نہیں بھری, مشین چلی یا نہیں چلی, کوئی کوتاہ نظر آدمی کہہ سکتا ہے کہ یہ دنیا کے کام ہے, لیکن جس کو علم ہے وہ جانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسجد کی فکر کرتا ہے اس کے ایمان کی گواہی دینا, اس کے ایمان کی گواہی, یا تو دنیا میں کوئی مصیبت مشکل پیش آ جائے تو گواہی دو کہ یہ ایماندار بندہ, یا یہ کہ اس کے ایمان کی گواہی دینا یعنی اس کا جنازہ پڑھنا. یہ جنازہ جو ہے نا یہ کوئی ایسی رسم نہیں ہے, یہ جنازہ اتنی بڑی چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کی روح جب نکلتی ہے تو اللہ آسمانوں کو کہتا ہے کہ کھول دو دروازے اس کے لیے اور تم دیکھو اس کی روح نکلتی ہے اور ٹھیک چند لمحوں میں اللہ کے عرش کے نیچے پہنچ جاتی ہے. اور اللہ اس روح کو کہتا ہے کہ پاک روح 6 انعامات تجھ پہ کرنے, اور ان میں سے ایک اللہ یہ کہتا ہے کہ اب دیکھ تیرے گھر میں لوگ جمع ہو رہے ہیں, جہاں بھی جمع ہو رہے ہیں, پھر یہ تیرا جنازہ پڑھیں گے, یہ سب تیرا جنازہ پڑھنے والے یہ تمہارے مہمان ہیں اور تمہارے نہیں, یہ میرے مہمان ہیں, جس نے تمہارا جنازہ پڑھ دیا آج ہم نے اس کو بخش. یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں, اس لیے ایمان کی گواہی دیتا ہے. ایک مسجد کا خادم ہے, کچھ نہیں بچارہ, نہ اس کی حکومت, نہ دولت, نہ شہرت, نہ کچھ اور چیز, جڑا ہوا ہے مسجد کے ساتھ, نمازیوں کا خیال, قالین, مسلح کیسے بچھے گا, کیا ہوگا, ٹھنڈک, گرمی, یہ وہ سب چیزیں یہ دنیا کے کام نہیں, وہ تو اس مقام پر جا رہا ہے کہ اس کے ایمان کی گواہی دینی ہے, اور وہ آدمی ہماری بخشش کا سامان بن جائے گا. اگر جنازہ پڑھیں گے تو اسے کہا جائے گا کہ تیرے مہمان نہیں, ہمارے ہیں اور ہم نے سب کو بخش دیا, اس سے بڑی مہمان نوازی کیا ہو. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کو تم دیکھو کہ وہ مسجد کے کاموں میں لگا ہوا ہے اس کے مومن ہونے کی گواہی دینا. یا پھر تیسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ قیامت میں جب سب لوگ آئیں گے تو تم اس کے ایمان کی گواہی ضرور دو گے کہ اللہ یہ طرح مومن بندہ تھا, تیرے گھر کو آباد رکھتا تھا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, ابو داؤد میں آتا ہے کہ مسجد نبوی میں ایک عورت رہتی تھی یا کوئی مرد تھا حبشی, اور فرمایا وہ میں حبشی کو نہیں دیکھ رہا, یا یہ فرمایا کہ حبشن کو نہیں دیکھ رہا. تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول 3 دن پہلے اس کا انتقال ہو گیا. تو فرمایا تم نے مجھے اس کے انتقال کی اطلاع نہیں دی. اصحاب صفہ جو مسجد میں ہی رہتے تھے رضی اللہ عنہ, انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول رات کا وقت تھا, ہم نے مناسب نہیں جانا, جناب والا آرام فرما رہے ہوں گے, تو ہم نے خود ہی غسل, تجہیز, تکفین اور تدفین سب کر دی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور فرمایا مجھے بتاؤ جو اس مسجد کی خدمت کرتا ہے اس کی قبر کہاں ہے. قبر پر تشریف لے گئے اور جنازہ پڑھا, قبر پہ کھڑے ہو کے صحابہ رضی اللہ عنہ نے صفیں بنائی. فرمایا دلونی علی قبرے, مجھے بتاؤ اس شخص کی قبر کہاں ہے. محدثین کا اختلاف ہے کہ وہ عورت تھی یا مرد تھا, بہرحال جو بھی, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھا اور فرمایا تمہیں پتا نہیں ہے کہ میرا کسی کا جنازہ پڑھ دینا اس کی قبر کو نور سے بھر دیتا ہے. میں کسی کی قبر میں جنازہ کسی کا پڑھا دوں تو اس کی قبر کو خدا نور سے بھر دیتا ہے. یہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے حنفی فقہا نے یہیں سے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ جو شخص بغیر جنازے کے دفن کر دیا گیا 3 دن 3 رات تک اس کی قبر پہ جنازہ پڑھا جا سکتا ہے, پڑھنا چاہیے, بلکہ پڑھا کیا جا سکتا ہے, پڑھنا چاہیے تاکہ اس کا حق ادا ہو جائے, کیونکہ 3 دن تک میت کا جسم نہیں پھٹتا, وہ ناپاک نہیں. اسی آدمی یہ سوچے کہ اس وقت میرا حق کیا بنتا ہے, اس وقت کیا چیز مجھ پہ ضروری ہے, اور وہ کرے. اللہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق بخشے.